الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ایک مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ جو شریعت میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے اپنے آخری پیغمبر کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر میرے پاس آنا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو آگے آخرت کی زندگی میں کامیابی ملے گی یہاں جنت آپ کا ٹکانا ہے اور جنت کے نعمتیں آپ کے استقبال کرے گی اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا دنیا کے اندر خواہشات کی زندگی گزاری اپنی مرضی سے زندگی گزاری اور اللہ کے احکامات کو شریعت کو پامال کرتے کرتے زندگی گزاری تو آخرت میں تمہارے لیے بہت سختیاں ہیں عذاب ہے جہنم ہے اور تکلیفیں ہیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے نوری فطرت کے ساتھ لیکن یہاں خواہشات پھر نوری فطرت کو بجا دیتی ہے اور انسان زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور خواہشات کا غلام بن جاتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی ہانپتا کانپتا سونار کے پاس آیا اور کہا کہ یہ جو آپ کے ترازو ہے سونا تولنے کے لیے مجھے یہ چاہیے میں نے سونے کا برادہ تولنا ہے تو سونار نے کہا میرے پاس جھاڑو نہیں ہے وہ آدمی کہنے لگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہو ناراض ہو گیا غصہ ہو گیا پھر کہا کہ مجھے ترازو چاہیے پھر سونار نے کہا میرے پاس چلنی نہیں خیر وہ آدمی بہت زیادہ غصہ ہو گیا سونار نے کہا کہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں نہ میں بہرا ہوں کہ آپ کے بات کو نہیں سنتا نہ میں دیوانہ ہوں کہ آپ زمین کے بولے اور میں آسمان کے بتاؤں میری نظر انجام پر ہے آپ کے ہاتھوں میں راشا کی بیماری ہے نظر کمزور ہے آپ کو ترازو دوں گا سونا تولنے جاؤ گے تو ہاتھ ہلتے ہلتے سارا برادہ زمین پہ گر جائے گا پھر آپ کو جھاڑو کی ضرورت ہوگی اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر سونے کے ذرات کو مٹی سے جدا کرنے کے لیے آپ کو چھلنی کی ضرورت ہوگی آپ کا بڑا نقصان ہوگا اس لیے میری نظر انجام پر ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی انجام پر نظر رکھتا ہے وہ صاحب بصیرت ہوتا ہے اور جو آدمی انجام پر نظر نہیں رکھتا آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ آدمی بصیرت سے محروم ہوتا ہے اور وہ دنیا کے اندر بھی قدم بقدم رسوائی اٹھاتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور رسوائی تو پھر اس کے مقدر ہے اور جو آدمی انجام پر نظر رکھتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اس کو کبھی ندامت اور پچھتاوا نہیں ہوتا اور وہ کبھی شرمندگی نہیں اٹھاتا پھر فرمایا کہ یہی معاملہ ایک مسلمان کا ہے اور ایک غیر مسلم کا ہے مسلمان آخرت پر نظر رکھتا ہے دنیا سے سلوک کرتا ہے اس لیے موت کے وقت مسلمان مسکراتا ہے اور موت کو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر قبول کرتا ہے اور موت کا استقبال کرتا ہے، اور ایک کافر وہ دنیا پر نظر رکھ کر دنیا سے سلوک کرتا ہے، آخرت سے وہ غافل ہے اور اس کے پاس آخرت کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے موت کے وقت وہ پریشان ہوتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آخرت پر نظر رکھے اور دنیا سے سلوک کرے، دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بنائے۔ ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری تخلیق کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے۔ جو اس طرح زندگی گزارے گا اور دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی زندگی اختتام پر لے جائے گا وہ ناکام ہے، وہ تباہ ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو ہم قربان کریں۔ مولانا رومی نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے طوطا پال رکھا تھا، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا، طوطے سے پوچھا کہ وہاں سے آپ کے لیے کیا لے کر آؤں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں طوطے باتیں کرتے ہیں۔ طوطے نے کہا جب آپ وہاں پہ جائے تو وہاں طوطوں کا جنگل ہے، وہاں طوطوں کا سردار اور گرو بھی رہتا ہے، ان کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس کو یہ بتانا کہ آپ کا ایک بھائی قفس میں بند، اس نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ آدمی وہاں پہ گیا، جنگل میں طوطوں کے گرو کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ ایک بھائی آپ کا قفس میں بند، اس نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو طوطوں کا گرو وہی گر گیا اور مر گیا، اور اس کو دیکھتے ہی جنگل کے سارے طوطے گر گئے اور مر گئے۔ یہ آدمی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ خیر واپس جب لوٹا، طوطے نے پوچھا آپ نے میرا سلام پہنچایا تھا؟ اس نے کہا ہاں بالکل آپ کا سلام پہنچایا تھا، لیکن وہاں تو بڑا عجیب ہوا، خیر و نما ہوا، آپ کا سلام وصول کرتے ہی طوطوں کا گرو زمین پہ گرا مرا، اور اس کو دیکھتے ہی سارے جنگل کے طوطے زمین پہ گر گئے اور مر گئے۔ یہ خبر سنتے ہی پنجرے کا طوطا بھی گر گیا اور مر گیا۔ مالک نے اس کو نکالا، کوڑدان میں ڈال دیا، اور جیسے ڈال دیا تو طوطا اڑا اور سامنے دیوار درخت پہ بیٹھا اور کہا کہ میں نے آپ کے ذریعے سے اپنے گرو کے پاس یہ پیغام بھیجا تھا کہ آپ کا بھائی پنجرے میں بن ہے، آزادی کیسے ملے گی؟ انہوں نے آپ کے ذریعے سے میرے لیے یہ پیغام بھیجا اور یہ حل بھیجا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ تو آزادی مل جائے گی۔ مولانا رومی نے لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی خواہشات کو مار ڈالو تو شیطان سے بھی آزادی مل جائے گی اور جہنم کی آگ سے بھی آزادی مل جائے گی، اور اگر آپ اپنی خواہشات کو دنیا میں نہیں مار ڈالو گے اور آہستہ آہستہ خواہشات کے غلام بنتے جاؤ گے تو دنیا کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کامیاب ہے ناکام ہے، لیکن آخرت قطعی یقینی طور پر ناکام ہے۔ میرے دوست، میرے بھائیو، ہمارے نبی نے ایک خوبصورت شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر ہمیں دی ہے، اور ہم اسی شریعت کے پابند ہیں، اور ہمارے لیے یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ آپ نے اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس شریعت کے اندر نہ آپ نے اضافہ کرنا ہے نہ اس شریعت کے اندر آپ نے کمی کرنی ہے۔ اگر آپ کا عمل شریعت پر نہیں ہے تو بھی تباہ، اگر آپ نے شریعت کے اندر کمی کر دی تو بھی تباہ، اگر آپ نے شریعت کے اندر اضافہ کر دیا تو بھی تباہ۔ نہ اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے، اور نہ عمل میں مخالفت کرنی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار دی۔ حدیث میں آتا ہے جا ثلاثت راحتن الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین آدمی حضرت کے گھر والوں کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عبادت میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے. فلما اخبروك انهم تقالوها, جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے آپ کے رات کے اعمال کو کم سمجھا اور کیا کہنے لگے, اين نحن من النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, کہاں ہم کہاں اللہ کا حبیب, اللہ نے تو اپنے حبیب کے سارے لغزشوں کو معاف کر دیا, ہم گناہگار خطاکار ہیں, آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. فقال احدهم, ایک کہنے لگا, اما انا فاصلی اللیل ابدا, میں تو ساری رات ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا, رات میں سوؤں گا نہیں. وقال آخر, انا اصوم الدہر فلا افطر, دوسرا کہنے لگا, میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. وقال الاخر, اما انا فآتذر النساء فلا تزوج, تیسرا کہنے لگا کہ میں عورتوں سے کنارکشی اختیار کروں گا, کبھی شادی نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, آپ کو امت کی یہ باتیں بتائی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے پاس جا کر ان کی اصلاح فرمائی کہ ابھی سے اگر شریعت کے اندر لوگ اپنی طرف سے اضافہ اور کمی کرنے لگ گئے اور میں نے خاموشی اختیار کی تو قیامت تک پھر یہ شریعت اپنی اصلی شکل میں اصلی صورت میں محفوظ نہیں رہے گی. فجاء الیہم فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا, حضرت ان کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تم ہی ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی. انہوں نے کہا کہ بالکل حضرت ہم نے یہ باتیں کہی تھی. آپ نے فرمایا, اما واللہ انی لاخشاکم واتقاکم, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, کیونکہ اللہ کی معرفت جس کو جتنی زیادہ حاصل ہوگی اتنا وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا. اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء, سب سے زیادہ اللہ سے علماء ڈرتے ہیں, اس لیے کہ عوام کے مقابلے میں علماء اللہ کو زیادہ جانتے ہیں, تو جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا جو ہے نا اللہ سے ڈرتا ہے. تو آپ نے فرمایا, اما واللہ انی لاخشاکم للہ, خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں, واتقاکم لہ, اور میں تم سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ولیکنی اصوم وافطر, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں, واصلی وارقد, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اسی طریقے سے عبادت بھی کرتا ہوں, واتزوج النساء, میں نے تو بہت ساری شادیاں کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, آپ نے فرمایا میری شریعت میری سنت ہے, جو میری شریعت سے روگردانی اختیار کرے گا, اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کرے گا اور شریعت کے خلاف اپنے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈ نکالے گا, تو آپ نے فرمایا یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے. تو میرے دوست میرے بھائیو, ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ارشادات کو سننے کے بعد اپنی اصلاح کرنی چاہیے, جن کے 95% زندگی شریعت کے خلاف گزر رہی ہے اور ایسے کاموں میں کرتے کرتے گزر رہی ہے جن کو وہ شریعت سمجھتے ہیں اور وہ شریعت نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے سننے کے بعد اپنی زندگی کو چینج کرے, اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعونی ما ترکتکم, جو کچھ میں نے بیان کیا آپ اسی کو لے لے اس پہ عمل کرے, اور جو میں نے بیان نہیں کیا ان کے بارے میں مت پوچھے. انسان کی فطرت ہے, نماز نہیں پڑھتا اور فضول باتیں بہت ساری پوچھتا رہتا ہے, جو کرنا نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہے, اور جس کا یہ مکلف ہے جو اس نے کرنا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا, وہ کرتا نہیں. تو آپ نے فرمایا, دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم, تم سے پہلے امتیں زیادہ تر اس لیے ہلاک کی گئی تھی کہ زیادہ باتیں پوچھتی تھی اور نبی کی زندگی سے خلاف زندگی انہوں نے اختیار کی تھی. جو شریعت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نبی کی وساطت سے انہیں عطا کیا تھا اس پر تو عمل نہیں کر رہے تھے, باتیں بہت ساری پوچھتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہلاک کر دیا. آپ نے فرمایا,
ما نهيتكم فن فاجتنبوا عنه اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا عنه. جب میں آپ کو کسی کام سے روکو تو آپ نے اس سے بچنا ہے. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اور جب میں آپ کو کسی کام کا حکم دو تو آپ نے طاقت کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ نے کڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے. اگر کڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے. اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھنی ہے. آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق. صحابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, وعظنا موعظۃ بلیغۃ, بہت بڑی بلیغ نصیحت آپ نے فرمائی. وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون, دل کانپنے لگے آپ کی نصیحت کے دوران, آنکھیں آنسو بہا رہی تھی. فقلنا یا رسول اللہ کانھا موعظۃ مودع. حضرت آج کی نصیحت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں رخصت فرما رہے ہو. یعنی جس طریقے سے کسی کو رخصت کیا جاتا ہے اس وقت انتہائی اہم مہم باتیں ان کو بتائی جاتی ہے. آج کی نصیحت سے تو یہ پتہ چلا. فاوصنا, اب ہمیں جو ہے کوئی آخری اہم نصیحت فرمائے. قال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تامر علیکم عبد حبشی. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت وصیت کرتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی, اور آپ کی ریاست کا جو بڑا ہے آپ نے اس کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. جب تک اس کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں آتا تو آپ نے ریاست کے والی کی بات کو ماننا ہے, اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. لیکن یاد رکھو, ریاست کے والی کا حکم جب اللہ کے حکم کے خلاف آ جائے, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف آ جائے, تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس حکم کو جوتے کے نوک پر رکھ کر اڑائے. آپ نے اطاعت کرنی ہے. اگرچہ آپ کی ریاست کا بڑا ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو, آپ نے اطاعت کرنی ہے. نظم و ضبط کو خراب نہیں کرنا ہے, فساد ہنگامے کے طرف نہیں جانا ہے, اس لیے کہ اس سے ریاست کا نقصان ہوگا, ملت کا نقصان ہوگا. اطاعت کرتی رہنی ہے جب تک اس کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ آئے. وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم میں سے جن لوگوں کی کچھ زیادہ زندگی, لمبی زندگی ملے گی, وہ اپنی زندگی میں دیکھیں گے میرے جانے کے بعد کہ بہت سارے فتنے سر اٹھائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. آپ نے وصیت فرمائی اور آپ نے نصیحت فرمائی, اور قیامت تک کے لیے جو ہے نا آپ کی یہ وصیت اور یہ نصیحت جو ہے نا یہ زندہ ہے اور جاری رہے گی. آپ نے فرمایا کہ آپ فتنے کے زمانے میں جب لوگوں کے اعمال میں اختلاف پیدا ہو, مختلف فرقے پیدا ہو, اور مختلف شریعت لے کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے, تو آپ نے میری سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی, میری سنت کے خلاف اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کے خلاف. باقی جو جتنے طریقے ہیں وہ ساری جو ہے نا اندھیرے ہیں, وہ گمراہی ہے, وہ ضلالت ہے, آپ نے اس سے بچنا ہے. عزو علیہ بالنواجز, آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے دانتوں میں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے, آپ نے بھی اسی طریقے سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میری شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اگر چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے, بہ جاؤ گے, فتنوں کے شکار ہو جاؤ گے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ. اور نئی نئی باتیں جب لوگ پیدا کریں گے اور اس کو دین کی صورت میں پیش کریں گے, آپ نے اس سے بچنا ہے, اس لیے کہ یہ ساری گمراہی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضرت فرماتے ہیں, سَيُجَاؤُ بِرِجَالٍ فَيُغْضُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کچھ لوگوں کو لایا جائے گا, میری امتی ہوں گے, اور ان کو جہنمیوں کے صفوں میں کلا کر دیا جائے گا. فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے ساتھی ہیں, وہاں کیسے گئے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے جواب ملے گا, انک لا تدری ما احدث بعدک, انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد یہ کیا کہا کرتے رہے
اور کن کن بدعات خرافات کو شریعت کا حصہ بنا کر پیش کرتے رہے, اس پہ عمل کرتے رہے. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَمْدُ الصَّالِحِ,
آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری زبان پر وہی بات ہوگی جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تھی.
جب تک میں ان میں موجود تھا, کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, یا اللہ جب تک میں امت میں موجود تھا اس وقت امت کی زندگی میرے سامنے تھی, یا اللہ جب سے آپ نے مجھے امت کے بیچ سے اٹھا لیا اس کے بعد امت کی زندگی آپ کے سامنے ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. اب آپ کے بندے ہیں, صدا دینا چاہے تو آپ کے بندے ہیں, معاف کرنا چاہے تو آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو میرے دوستو, یہ ان کا انجام ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چھوڑ کر بدعات خرافات کو شریعت کا حصہ بنا کر اور شریعت کے اندر اضافہ اور کمی کر کے اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, ہو اللہ کے رسول نے جو شریعت آپ کو دی ہے, جو احکامات آپ کو دیے ہیں, آپ نے اسی کو مضبوطی کے ساتھ تامنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس سے آپ نے رکنا ہے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کامیاب, اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ تباہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ تبارک و تعالی ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے, انہوں نے امت کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اصلی شکل میں انہوں نے اس شریعت کو محفوظ کر لیا اور تابعین تک پہنچایا, اور پھر تابعین نے اسی شریعت کو کتابوں کے اندر محفوظ کر کے قیامت تک کی امت کے لیے انتہائی اہم سوغات دی ہے. اور رائی کے دانے کے برابر صحابہ کرام نے شریعت کے اندر کمی بیشی اور تبدیلی کو برداشت نہیں کیا. ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی شریعت کے اندر کمی بیشی کو برداشت نہ کرے اور کسی قسم کی تبدیلی کو شریعت کے اندر آنے نہ دے, یہ ہمارا فرض بنتا ہے. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہے, بہت بڑے تابعی ہے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے محدث. عراق میں تھے, یہاں سے چلے گئے مکے کے قریب ایک گاؤں میں رہنے لگے, تو وہاں کے گرفتار گورنر عبداللہ خالد بن عبداللہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور حجاج بن یوسف کے پاس پولیس کو کہا کہ ان کو لے جاؤ. پولیس جب ان کو لے کر آنے لگی تو سعید بن جبیر نے پلٹ کر اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ شاید جابر ظالم بادشاہ مجھے شہید کر ڈالے گا. اور کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہم تین ساتھی ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے, اور جب عبادت کی لذت بہت زیادہ بڑھ گئی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت ہم نے بہت ساری دعائیں مانگی اور ایک دعا ہم نے یہ مانگی, ثم سألنا اللہ عز وجل ان یکتب لنا الشہادۃ وقد رزقها اللہ لصاحبیا وانا انتظرها. ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے, میرے دو ساتھیوں کو شہادت کی موت مل گئی اور میں شہادت کی موت کے انتظار میں ہوں, شاید میری دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی پہنچی ہے اور حجاج ظالم جابر مجھے شہید کر ڈالے گا. پلٹ کر شاگردوں سے یہ کہا, اور اس کے بعد جب پولیس کے ساتھ جانے لگے تو ان کے سب سے چھوٹے صاحبزادی نے جب باپ کو دیکھا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا, پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے اور لے جا رہے, تو بیٹی جو ہے نا وہ دوڑ کر اپنے باپ سے چمٹ گئی اور باپ نے بڑی شفقتوں سے اٹھایا, سینے سے لگایا, چوما اور پھر اس کے بعد بٹھایا اور پھر فرمایا, قول لامک ان موعدنا الجنہ ان شاء اللہ تعالی, جاؤ اپنے امی سے کہو کہ اب ملاقات جنت میں ہوگی, شاید دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے. اور
اس کے بعد پھر پولیس کے ساتھ انتہائی بہادری کے ساتھ پولیس کے ساتھ واسط کی طرف جو ہے نا جہاں حجاج بن یوسف رہا کرتے تھے روانہ ہو گئے. وہاں پہنچے حجاج بن یوسف کی نظر لگی, کہا کہ ما اسمک, تیرا نام کیا ہے, مذاق اڑا رہا تھا. تو سعید بن جبیر نے کہا کہ اسمی سعید بن جبیر, میرا نام سعید بن جبیر ہے. جبیر کا معنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ملانے والے باپ کا نیکبخت بیٹا. حجاج نے کہا لا بل اسمک شقی بن کثیر, آپ کا نام سعید بن جبیر نہیں ہے, آپ کا نام شقی بن کثیر ہے, یعنی جڑی ہوئی چیزوں کو ٹوٹ توڑنے والے باپ کا بدبخت بیٹا. قال بل کانت امی اعلم باسمی منکا, سعید بن جبیر جذبات میں نہیں آتا, کہتا ہے کہ میرے نام کے بارے میں میرے ماں تجھ سے زیادہ جانتی ہے, میرے ماں نے تو مجھے یہ بتایا کہ تیرا نام سعید بن جبیر ہے. اس کے بعد حجاج نے کہا تیری ماں بدبخت ہے اور تو بھی بدبخت ہے. تو سعید بن جبیر نے کہا کہ غیب کا علم میرے رب کے پاس ہے, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, کون شقی ہے, کون بدبخت ہے, تو میرا رب جانتا ہے, تو نہیں جانتا. پھر حجاج نے کہا میں آج تمہارے سارے عیش کو بھڑکتی آگ میں بدل دوں گا. تو سعید بن جبیر نے کہا اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ نفع نقصان تیرے ہاتھ میں ہے, موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے, عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں ہے, آرام اور فائدہ تیرے ہاتھ میں ہے, تو میں تجھے خدا سمجھ کے تیرے سامنے سجدے لگاتا, لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. اس کے بعد سعید بن جبیر پوچھتا ہے ما تقول فی محمد, محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو سعید بن جبیر نے کہا تانی محمد بن عبداللہ, آپ محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتے ہو. قال نعم, انہیں کہا ہاں. قال هو سید ولد آدم نبی اللہ المصطفی خیر من بقی من البشر وخیر من مضا, وہ تو اولاد آدم کا سردار ہے, اللہ کا برگزیدہ نبی ہے, موجودہ آئندہ اور گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہتر ہستی ہے. حمل الرسالہ وعد الامانہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی امانت کا حق ادا کر دیا, وہ تو ایسی ہستی ہے. نصحا للہ ولکتابہ ولعامۃ المسلمین وخاصتہم, اس نے تو کائنات کو اللہ کی طرف, اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی اور تمام کے تمام عوام کو اور خواص کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف دعوت دی. اس کے بعد پھر حجاج نے پوچھا ما تقول فی ابی بکر, ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہو. قال هو صدیق خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو صدیق کا لقب اللہ سے پانے والا ہے, اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے. عاش حمیدا ومات سعیدا, وہ تو زندگی کے اندر قابل رشک کارنامے کر گئے اور سعادت کی دنیا سے رخصت ہو گئے اور سعادت کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی. ومضى على منهاج النبوة صلى الله ومضى على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل, اس بات کے درمیان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا, ابو بکر نے اسی راستے کو اختیار کیا اور اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور امت کو بھی اسی شریعت کا پابند بنایا. اس شریعت کے اندر انہوں نے رائی کے دانے کے برابر کمی بیشی کو برداشت نہیں ہونے دیا, کمی بیشی کو واقع نہیں ہونے دیا, اور اس شریعت کے اندر انہوں نے معمولی تبدیلی کو نہیں آنے دیا. یہ صحابہ کرام. ما تقول فی عمر, اس کے بعد پوچھتا ہے عمر کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو سعید بن جبیر نے کہا هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل, عمر تو وہ فاروق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واقع کر دیا. خیرت اللہ و خیرت رسوله, وہ اللہ کا برگزیدہ اللہ کے نبی کا مراد ہے. عاش حمیدا و قتل شہیدا,
انہوں نے اپنی زندگی کے اندر قابل رشک کارنامے انجام دیے اور شہادت کے موت لے کر دنیا سے رخصت ہوا. وَمَذَا عَلَى مِنْحَاجِ صَاحِبَيْهِ اور اپنے دونوں ساتھیوں کے راستے کو نہیں چھوڑا, اسی راستے پر چل پڑے, چلتے رہے. لم یغیر ولم یبدل, رائی کے دانے کے برابر نہ اس میں کمی بیشی کو آنے دیا اور نہ کسی تبدیلی کو واقع ہونے دیا. ما تقول فی عثمان, عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال هو المجهز لجيش الاسرى, عثمان تو وہ ہستی ہے جس نے تنگی کے لشکر کو آراستہ کرنے کے لیے اپنی دولت کے تجوریہ کو لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کیا, کیونکہ فیصلے ابھی نہیں اتری تھی, تبوک کی جنگ سر پہ تھی, آپ نے اپیل کی تو عثمان نے 100 اونٹوں کو سامانوں کے سامنے ساتھ لا کر جو ہے کھڑا کر دیا, یہ قبول فرمائے. الحافر بیر روما, عثمان وہ ہستی ہے جس نے یہودی سے بیر روما خرید کر انسانیت کے لیے وقف کر دیا. المشتری لنفسی بیتن فی الجنہ, عثمان وہ ہستی ہے جس نے اپنے لیے جنت کے اندر گھر بنوایا. سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتیہ, عثمان وہ ہستی ہے جس نے یقین بات دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیوں کے ساتھ نکاح کر کے ذنورین کے اعزاز کو حاصل کیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَلَقَدْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ, وَلَقَدْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ بِوَحْيٍ مِّنَ السَّمَاءِ, لڑکا لڑکی کا رشتہ زمین پر ان کے ماں باپ طے کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جن کے رشتے کو اللہ کے نبی کے بیٹیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ کی طرف سے وحی آئی, وہ ہستی. اس کے بعد پوچھا ما تقول فی علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو اللہ کے نبی کی چچزاد بیٹا ہے. وَأَوَّلْ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْفِتْيَانِ, بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے. وَزَوْجُ فَاطِمَةَ الْبَتُولِ, فاطمہ الزہرا جو جنت کی خواتین کے سردار ہے ان کا شوہر ہے. وَأَبُو الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ, سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے ان کا باپ ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد پھر حجاج پوچھتا ہے ما تقول فی خلفاء بنی امیہ, بنی امیہ کے خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان میں سب سے زیادہ تجھے کون سا خلیفہ پسند ہے؟ قال ارواہم لخالقہم, فرمایا کہ جو سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو. قال ایہم ارواہم لخالقہم, ان میں کون سا سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا؟ قال علم ذلک عند الذی یعلم سرہم ونجواہم, فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے, اس کا علم تو اس ذات کو ہے جو ان کے ظاہر باطن کو جانتی. قال ما تقول فیہ, اب آتا ہے اپنی طرف, میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ما تقول فیہ, میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو سعید بن جبیر نے فرمایا انت اعلم بنفسک, آپ کو خود اپنے بارے میں خوب آپ اپنے بارے میں خوب جانتے ہو کہ آپ کیا ہو. قال بل اريد علمك انت, تو حجاج نے کہا کہ نہیں, میں اپنے بارے میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے. قال اذن يسوك ولا يسرك, حجاج کا خیال یہ تھا کہ آج میرے دربار میں یہ کھڑا ہے ڈر جائے گا اور میری تعریفیں کرنے لگ جائے گا, عالم نہ جھکتا ہی نہ بکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنی رائے آپ کے بارے میں بتلا دی تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا, آپ کو خوشی نہیں ہوگی. قال لا بد من ان اسمع منک, کہا کہ اب تو ہر حال میں میں اپنے بارے میں آپ کی رائے سننا چاہتا ہوں. قال انی لعلم انک مخالف لکتاب اللہ, سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ اللہ کی کتاب کے دشمن ہو, مخالف. وَتُقْدِمُ عَلَىٰ أُمُورٍ تُعْرِضِ بِهِ الْحَيْبَةِ وَهِيَ تُقْمِهُكَ فِي الْحَلَقَةِ وَتُدْفِعُكَ إِلَى النَّارِ دَفْعًا, کہا تم ہمیشہ ایسے کام کرتے رہتے ہو جس سے آپ کا روب دبدبا عوام کے اوپر چھا جائے. فرمایا کہ یہ جو انداز ہے, یہ جو انداز عمل ہے تیرا, یہ جو طرز عمل ہے تیرا, یہ تجھے آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے, اور بالآخر یہی عمل, یہی طرز عمل آپ کو جہنم کے گڑے میں گرا دے گا, یہی طرز عمل آپ کو جہنم کے گڑے میں گرا دے گا. حجاج نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد کیا کہا؟ اما واللہ لا اقتلنک, اللہ کی قسم میں آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا, قتل کروں گا. سعید بن جبیر نے کیا پیارا جواب دیا ہے؟ اذن تفسد علی دنیایا و افسد علیک آخرتک, تو مجھے قتل کر کے میری دنیا کو تباہ کرے گا, تو دنیا تو مستقل میری جگہ نہیں ہے, میں شہید ہو جاؤں گا. دنیا کی زندگی جو مشکلات کی زندگی ہے, تکلیفوں کی زندگی ہے, امتحانات کی زندگی ہے, اس سے چھٹکارا مل جائے گی, اپنے رب سے جا ملوں گا, لیکن میں آپ کی آخرت کو تباہ کر دوں گا. یاد رکھو, مجھے قتل کرو گے تمہاری آخرت تباہ ہوگی, میری دنیا تباہ ہوگی, ختم ہوگی دنیا کے زنگے, آپ کی تو آخرت تباہ ہو جائے. یہ ساری کرامات حجاج بن یوسف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, لیکن جب شقاوت غالب آ جاتی ہے, بدبختی غالب آ جاتی ہے, تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور بینا اندھا بن جاتا ہے, وہ باز نہیں آیا. اور اس نے فوراً خادموں کو حکم دیا کہ جاؤ تلوار لے کر آؤ, چمڑے کے دسترخوان لے کر آؤ, اور اسی طریقے سے جلاد کو بلاؤ. جب سب چیزیں لائی گئی, جلاد جو ہے نا وہ بھی حاضر ہوا, اور اس وقت یہ کہتا رہا, بکتا رہا, تو سعید بن جبیر نے یہ سارا منظر جب دیکھا, مسکرانے لگے. حجاج کو غصہ آیا, ماتا بسمو کا کیوں مسکراتے ہو؟ قال متعجب علی جراتک علی اللہ وحلم اللہ علیک, کہا کہ مجھے تو اس بات پر تعجب ہے جب تیری جرأت کو دیکھتا ہوں, تیری مستی کو دیکھتا ہوں, تیری بدماشی کو دیکھتا ہوں اللہ کے سامنے, اور تیرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برداشت کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کمزور اتنا بدماش بنا ہے اس ذات کے بارے میں جو ان کے کمزوری کو اور ان کے غمارے سے ہما کو ایک سیکنڈ میں نکال سکتی ہے, لیکن وہ برداشت کر رہا ہے. اس منظر کو دیکھ کر جو ہے میں مسکرا رہا ہوں. اس کے بعد حجاج نے کہا کہ ظالم کو مزید گفتگو مت ہونے دو, قتل کرو اس کو. تو جب اس کو قتل کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات, کہا کہ میں دنیا کی ساری باطل مذاہب چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ رہا ہوں اور قبلے کی طرف منہ کیا. وانا من المشرکین, میں مشرک نہیں ہوں. حجاج نے حکم دے دیا کہ ان کا چہرہ, ان کا منہ قبلے سے پھیرا جائے. جب ان کا چہرہ قبلے سے پھیرا گیا تو انہوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس جہاں بھی منہ کرو گے وہ اللہ کو پاؤ گے. حجاج نے کہا کہ اس کو منہ کے بل زمین پر لٹاؤ اور ذبح کرو. جب جلاد نے ان کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور ذبح کرنے لگا تو اس وقت انہوں نے کہا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی زمین سے میں نے تمہیں نکالا, اسی زمین کے اندر واپس بھیجوں گا, اور قیامت کے دن پھر تمہیں اس زمین سے اٹھاؤں گا. حجاج نے کہا, اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ قرآنی آیات کو یاد رکھنے والا کسی کو نہیں پایا. اس کے بعد جب جلاد اس کے گلے کے اوپر خنجر چلانے لگا تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا, اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آخری دعا مانگی, اللہم لا تسلطہ علی احد بعد یقتلہ, الہ العالمین ظالم حجاج کے ہاتھوں کو توڑ دے کہ ان کا ہاتھ میرے بعد پھر کسی اور مظلوم پر نہ اٹھے اور اس کو یہ قتل نہ کر سکے. 15 دن کے بعد حجاج بیمار ہوا, اور کبھی ہوش کبھی بے ہوش, اور جب ہوش میں آتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ ھذا سعید بن جبیر آخذ بخناق, یہ سعید بن جبیر مجھے میرے گلے کو دبا رہے, چیختا چلاتا تھا. اور کہا ھذا سعید بن جبیر یقول فی ما قتلتنی, سعید بن جبیر میرے سرانے کلا ہے, مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو نے کیوں قتل کیا تھا, میرا گناہ کیا تھا. اور پھر کہتا تھا یقول و یبکی, یبکی و یقول, روتے روتے کہہ جاتا تھا, مالی ولی سعید بن جبیر، میرا سعید بن جبیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر چیخ کر چلا کر جو ہے نا وہ کہتا تھا ردو انی سعید بن جبیر، ردو انی سعید بن جبیر، سعید بن جبیر کو مجھ سے ہٹا دو، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد مرا، جب مرا تو ایک آدمی نے خواب میں دیکھا اور اس نے خواب کے اندر ان سے پوچھا ما فعلک اللہ بکا فی قتلہم، آپ نے ناحق بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ناحق قتل کے بارے میں؟ تو حجاج نے کہا قتلنی اللہ بکل قتلۃ مرۃ واحدۃ وقتلنی بقتل سعید بن جبیر سبعین مرہ، ہر قتل کے بدلے میں اللہ نے مجھے ایک بار قتل کر ڈالا، لیکن سعید بن جبیر کے بدلے میں اللہ نے مجھے 70 بار قتل کر ڈالا۔ یہ علماء نے جن کی حفاظت کی، امام مالک قرآن مجید کے ایک مسئلے کی حفاظت کے لیے گرفتار ہو گئے اور عباسی خلیفہ نے ان کو 29 کوڑے مارے اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو امام شافی مصر میں، استاد مصر میں تھے، پیغام بھیجا کہ اپنا قمیص مجھے روانہ کر دے، مجھے بھیج دے۔ جب شاگرد نے قمیص اپنے استاد کے پاس بھیجا، امام شافی نے وصیت کی کہ مرنے کے بعد اس قمیص کو کھول کر کفن کے نیچے میرے سینے کے اوپر ڈال دیا جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہو اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ شافی کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک شاگرد چھوڑ کے آیا ہوں جو تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہے، جو تیرے دین کے اندر کمی بیشی کو نہیں ہونے دے رہا، تیرے دین کے اندر تغییر اور تبدیلی کو نہیں آنے دے رہا، اور اسی کی وجہ سے ان کو کوڑے مارے گئے اور اسی قمیص کے اندر کوڑے مارے گئے اور خون کے قدرے اس قمیص کے اوپر پڑے۔ حالانکہ امام شافی وہ ہستی ہے جو بہت بڑا فقیہ، امام، مجتہد، محدث، اور مکہ مدینہ کے درمیان سفر میں 16 راتیں گزر گئی تو 16 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ امام احمد بن حنبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عزت دی، میں یہ بتا رہا ہوں، جنازے میں 10 لاکھ آدمی شریک ہے اور مرنے کے بعد یحییٰ جو امام احمد بن حنبل کا شاگرد ہے، امام ترمذی کا استاد ہے، امام ترمذی نے ترمذی کے اندر ان سے روایتیں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ، اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ کیسے رہا، تو امام احمد بن حنبل نے مجھ سے فرمایا یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ احمد بن حنبل میرے دین کے لیے بہت تکلیفیں اٹھا کے آئے ہو، آج میں تمہیں وہ نعمت عطا کروں گا جو میں نے انبیاء کے سوا کسی کو نہیں دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہرے اقدس سے جو اللہ کے شان کے ساتھ لائے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور اپنا دیدار کرا دیا۔ تو میرے دوست، میرے بھائیو، اسے شریعت کے ساتھ اگر محبت کرو گے، علماء کے ساتھ رہو گے، دین کے ساتھ جڑے رہو گے، دین کے اندر کمی بیشی نہیں آنے دو گے اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دو گے، تو قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، تمہارا رب تم سے راضی ہوگا اور کامیاب موت کے ساتھ، کامیاب زندگی کے ساتھ دنیا سے آخرت کے طرف منتقل ہوگے، وہاں ہر کامیابی تمہارے قدمے چومے گی، وہاں ہر نعمت تمہاری استقبال کرے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔